الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. فالقلوب عنده مخفية والسر عنده العلانية. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودخل الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لأموتني ثم لتبعثني ثم ليدخلني محسنكم الجنة ونسيئكم النار. حيثما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. مرمان بأم هاي ورسول اس لئے میں نے کہا ہے جب نادانی کا علاج کوئی اور اس امت کے پہلا حکم ملا تھا اقرأ پڑھو اس امت کا انتہائی تعلیم میں ہے اور اس تمہارا صرف دینی تعلیم نہیں ہے ضروریات زندگی سے متعلق جتنے بھی علوم ہیں یہ ان کے پڑھنے کی طرف اشارہ ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پھر اقرأ پڑھو وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تو ہمارا تو امتیاز تعلیم ہے. تعلیم بدر کی لڑائی میں بہت سے چیٹیزن کے پاس پیسہ تھا. وہ پیسہ لے کے شوٹ گئے. کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس پیسے نہیں تھے. تو آپ نے فرمایا تمہیں لکھنا آتا ہے؟ ابھی آتا ہے. کب میرے دس ساتھیوں کو لکھنا سکھا دو تو میں آزاد کیا جاتا. میرے دس صحابہ کو لکھنا سکھا دو بس تمہارا یہی کریا ہے تمہیں آزاد کر لیا جائے. تو لکھنے اور پڑھنے کی اتنی عظمت اہمیت اللہ کے نبی کے نام ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو جان بوجھ کر نہیں رکھا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی یہ الزام نہ لگا رہے کہ یہ تو اپنے ہاتھ سے لکھ کر لے کر آیا قرآن. اس لیے میرا ولا تخطوا بیمین. آپ کو تو لکھنا بھی نہیں آتا تھا تو یہ کیسے شک کر رہے ہیں کہ تم خود لکھ کر لائے ہو. تو یہ ایک حکمت کی آپ کو امید رکھنی تھی کہ قرآن پر کوئی دعویٰ نہ کر سکے کہ یہ خود لکھ کر لائے. تو قرآن نے تو واضح کیا ہوا ولا تخطوا بیمین اذا ارتاب المبطلون. آپ نے تو کبھی ہاتھ نہیں چلایا لکھنے کے لیے تو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ جو خود لکھ کر لانا ہے. ایک اور سامنے نے امریکہ کا سفر کیا ہے چار مہینے کا. تو ایک کتاب مجھے ملی ہیوسٹن میں. تو اس کا عنوان تھا الام منظور محفوظ عربی مسی. ان کے نام جو ہم سے سخت ہیں الام منظور محفوظ ان کے نام جو ہم سے سخت ہیں یہ کتاب کا عنوان تھا. اور اس پر جو ٹائٹل تھا ویسے ترازو ترازو کے ایک پلڑے میں چلی وہ وزنی اور دوسرے پلڑے میں مچھر تھی. اس سے یوں اٹھایا ہوا تھا تو ترازو ایسے جھکا ہوا ہے سیدھے ہاتھ پہلے پلڑے میں چلی تھی اور الٹے میں مچھر تھی. مسجد کا پلڑا اوپر تھا شریف کا نیچے تھا. کسی عیسائی عرب کی لکھی ہوئی لبنان سے یا مصر سے. تو اس میں اس نے مختلف چیزوں پر اعتراض کرتے کرتے آخر میں یہ اعتراض کیا کہ قرآن آسمانی کتاب نہیں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کا لکھا ہوا کلام. وہ بڑا شاعر تھا, بڑا فقیر تھا, بڑا قابل تھا. تو اس نے خود ہی لے کر یہ گھر سے لوگوں کو دے دیا. اس الزام سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قلم نہیں پکڑایا, لکھنا نہیں سکھایا, پڑھنا بھی نہیں سکھایا. جب وجیہ کا سولانامہ لکھا جانے لگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل بن عمر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھاؤ, ہم نہیں جانتے رحمان اور رحیم کو. جس نے کہا اللہم لکھو, بعد میں فرمایا علی مٹا دو, لکھو جس نے کہا اللہم, دونوں نے اللہ کے نام تھے. اس کے بعد اگلی قطر میں لکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هذا ما قاض عليه محمد رسول الله, یہ وہ عہد نامہ ہے جو محمد رسول اللہ قریش مکہ سے کر رہے ہیں. تو سہیل بن عمر نے کہا محمد رسول اللہ مٹاؤ, ہم تمہیں رسول مانتے تو تم سے لڑتے, ہماری تو لڑائی تم سے اسی بات پر ہے کہ ہم تمہیں رسول نہیں مانتے. تم لکھو محمد ابن عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد کا عہد نامہ ہے قریش مکہ کے ساتھ. آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا علی مٹا دوں, لکھو محمد ابن عبداللہ, میں محمد رسول اللہ بھی ہوں, محمد ابن عبداللہ بھی ہوں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میں نہیں مٹا سکتا, یہ آپ خود مٹائیں. آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تحریر سامنے پہلی صدر لکھی جا چکی, دوسری لکھی جا چکی. تو آپ نے فرمایا کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے انگوٹھے سے اس کو ایسے کر کے مٹایا اور پھر فرمایا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں, محمد رسول اللہ بھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے پڑھنے سے جو بچایا وہ ایک بڑے الزام سے بچانے کے لیے. کلام اترنے والا ہے, اس کلام کے سامنے سارا عالم گھٹنے ٹیک دے گا, کوئی اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے گا. تو پھر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ خود دوسری چیز کیا دے, شعر و شاعری سے آپ کو بچایا, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, میں نے آپ کو شعر نہیں سکھایا, نہ ہی آپ سے مناسب تھا آپ کو شعر سکھانا. تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ شاعر تھا کبھی پورے کلام پہ اس نے یہ ہمیں کلام گھر کے بنا دیا. آپ نے زندگی بھر میں ایک شعر کہا اس کا بھی وزن ٹھیک نہ تھا. الحمد للہ اصبحوا جنیدی وفی سبیل اللہ ما لقیتی, یہ بھی وزن شعر پر یہ شعر پورا نہیں اترتا. ایک شعر زندگی میں کہا وہ بھی شعر کے علم کے لحاظ سے پورا نہ تھا. تو قرآن نے کہا ما علمناک الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے جان بوجھ کے آپ کو یہ فن نہیں سکھایا, تاکہ یہ اعتراض بھی نہ ہو سکے, اپنی طرف سے گھڑ کے دے دیا. تو وہ یہ دور تھا کہ عرب کا بچہ بچہ شاعر ایک عرب سردار کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا, اس نے شعر نہیں کہا. تو اس نے اپنے دو نوکر بلایا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کے پیچھے جا کے قتل کر دو, مجھے لگتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, مجھے اس کے نسل میں شک پڑ گیا. 10 برس کا ہو چکا ہے, میرا بیٹا ہوتا تو کوئی ایک شعر تو کہتا. تو اس کو لے کر پہاڑ کے پیچھے لے تو انہوں نے تلواریں اٹھائیں اس کو قتل کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کیوں, کیا بات ہے, تمہارے باپ کا کہنا ہے اس لیے اس کو تمہارے نسب پر شک ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تم 10 سال کے ہو گئے اور تم نے ایک شعر نہیں کہا, تو وہ تمہارے نسب میں شک کر رہا ہے کہ اس کو قتل کرو. اتنی بار اس کو مجھے مارنا چاہتا تھا. ہاں ان کا کیسا, اچھا تو سر کیسا نبت من جترا حبیب و منزل بسخط اللغا بین الزخول فحملی فتوب اقل میں قرات لمیاق و رسمها ایمان فجتها من جنوب و شمحلی ترا دعر الارعان فی عرصاتها وقیعانها تعنت حب فلفلی كأني غداة البين يوم تحمل لدى ثمرات الحي ناطق حنظلي وقوفاً لها قهري علي مطيهم يقولون لا تهبط أساً وتجملي وإن شقائي عبرة وفراقة فهل إن ضربت من دارك من معولي فطابت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل جمع محملي. یہ قصیدہ کلام عرب میں سب سے مشہور قصیدہ شمار ہوا. تو اگر کہنے لگے یہ تو کل کو عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے گا, میں نے اس کے آپ کو اگلے اشعار بھی سنا دیے, اس وقت میں یہ ایک ہی شعر پڑھا تھا, کفا نفس من ذکر حبیب و منزل بسط اللواء بین الدخول فحملی. اس نے کہا یہ جگہ جو بچہ ہے اس نے وقع تھا وقت وقع اس نے اصناف بلاغت کی بے شمار قسموں کو صرف ایک بیت میں جمع کر دیا, ایک مصرعے میں جمع کر دیا ہے. تو کوئی بہت بڑا شاعر بنے گا, اور واقعتا وہ بہت بڑا شاعر بنا. امرؤ القیس کے نام سے تاریخ عرب میں اس نے جگہ پائی. لیکن ہمارے نبی نے زندگی بھر ایک شعر نہیں کہا یہ الزام نہ لگے کہ اپنی طرف سے لے کر آیا ہے. تو اس کے بعد ہماری فضیلت عظمت عظیمت وہ تعلیم میں ہے. اقرا پھر کہا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہتا تھا اور وہ بچے نے کدھر میرا ذہن پھیر دیا, لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ رواج بن چکا ہے, رواج بن چکا ہے, اور یہ جرم ہے, جرم ہے. اس سے میرے عزیز و بچو بچو. اللہ تعالیٰ تو سلطان باہو کا شعر ہے, علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. علم کے بغیر بھی کبھی کسی نے رابطہ پایا؟ کوئی بھی کچھ چیز ایسی نہیں جو علم کے بغیر آدمی طے کر سکتا ہو, سفر کر سکتا ہو. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو زندگیاں دی ہیں, ایک مرنے سے پہلے ہے, ایک مرنے کے بعد ہے. اس زندگی کو جب بولتا ہے قرآن تو کہتا ہے متاع الغرور, یہ دھوکے کا سامان ہے. اور اس کائنات کو جب بولتا ہے تو کہتا ہے دار الغرور, یہ دھوکے کا گھر ہے. فما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہ تو سارا ساز و سامان دھوکے کا ہے. اور دنیا کو کہتا ہے دار الغرور, یہ ساری دنیا ہی دھوکا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ آخرت کو بولتا ہے تو کہتا ہے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت کچھ پتہ بھی ہے؟ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ وما ادراک ما الحاقہ, تم جان بھی نہیں سکتے کہ حقیقت ہے کیا. تو جب قرآن آخرت کو بولتا ہے تو ایک دم اس کا لہجہ بڑا طاقتور ہو جاتا ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ فإذا جاءت الصامۃ الکبریٰ فإذا جاءت الصاخۃ. یہ سارے ایسے طاقتور الفاظ ہیں جو آخرت کی عظمت اور حیبت کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں وہاں بھی کامیاب ہوں. ہم نہ یہاں کا دکھ سہ سکتے ہیں نہ آگے کا دکھ سہ سکتے. ایک صحابی دعا کر رہے کہ اللہم صبرنی, یا اللہ مجھے صبر دے. اور صحابی ہو سکتے ہیں ساری دنیا کے اولیاء اب ڈال پٹھے ہو جائیں, تو ایک صحابی کے گھوڑے کے ناک میں جو لگی ہوئی مٹی ہے اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے ہوئے اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. صحابی ایسی ہستی ہیں جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, دیدار کیا. تو ایسا شخص کیا ہے اللہ مصبرنی, تو ہمارے نبی پیچھے سے گزرے, انہوں نے دعا سنی تو انہوں نے لا تمہاری زور سے فرمایا سال کا اللہ حل بلا, تو اللہ سے آزمائش مانگتا ہے برداشت کر لے. ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ چودھری کبھی کی جان بھی کمزور, ایمان بھی کمزور, ہمتیں بھی کمزور. اور ایسے شخص سے جان بھی زبردست, ہمت بھی زبردست, طاقت بھی زبردست, سارا دن تلوار اٹھا کے لڑنا. صاحب نے فرمایا برداشت کر لو گے, اگر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال لیا تو کہہ لو گے. اپنی دعا بدلو, یہ کہو اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. يا الله میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور مجھے عذاب سے بچا دے. ہر کہنا صرف اچھی نہیں، بہت اچھی کر دے، خوبصورت کر دے. تو یہ جہان بھی مشکلات سے بچ جائیں، اگلا بھی مشکلات سے بچ جائیں. اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک طریقہ زندگی دیا ہے جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. کوئی اور طریقہ اختیار کر کے اللہ کے پاس چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلتا ہوا اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں، وہ مردود ہو جائے گا. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے آنے کے بعد جس یہودی نے، جس عیسائی نے میرا سن لیا پھر میرے اوپر ایمان نہ لایا تو اس پر جہنم واجب ہو گئی، الا دخل النار، وہ آگ میں چلا گیا. اب قیامت تک کے لیے جو سور زندگی ہے اسلام، اس میں تفسیر کی طاقت ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. ہمارے نبی کامل دین لے کر آئے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان میں رکھا ہوگا، تم معتدل امت، دو انتہاؤں سے تمہیں بچا کر بیچ میں رکھا ہوگا. یہود ایک انتہا پر ہیں، عیسائی دوسری انتہا پر ہیں، تمہیں ہم نے درمیان میں اعتدال کا راستہ دیا ہے. اس جہان اس جہان دونوں کے مسائل کے حل کے لیے آپ نے کہا، یا ابا سفیان، حکم بے کرامت دنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا. تو یہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اندر اللہ کا ایک قانون اجباری چل رہا ہے، اس کا نام بھی اسلام ہے. اور پھر انسانوں کو دیا گیا قانون ہے، اس کا نام بھی اسلام ہے. جب یہ اللہ کی مان کر چلنے والے بنتے ہیں تو اللہ کائنات کو ان کے تابع کرتا ہے، مفخر کرتا ہے. جیسے میرے عزیزو، اس کائنات میں چیزوں کی تاثیر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعمال کی ایک تاثیر رکھی ہے. یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے، آپ کی سائنس نہیں بتاتی. اعمال میں ایک اثر ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میری آنکھیں دیکھیں، وہ کہتا ہے آپ کی، ڈاکٹر سلطان صاحب کہتے ہیں آپ کی سکس بائی سکس ہے، بالکل فٹ. وہی آنکھ سکس نبی میں دیکھی جاتی ہے تو وہ گندگی اور غلاظت سے بھری ہوئی ہے. علم سائنس کہتا ہے آنکھ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کا علم کہتا ہے یہ تو حرام سے بھری پڑی ہے، یہ اوروں کی بیٹیوں کو دیکھ کر اس کے اندر غلاظت ہی غلاظت بھر چکی ہے. اور ایک آنکھ علم نبوت میں بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور آپ کے علم میں وہ بیمار ہوتی ہے، بات کر رہے آپریشن ہوگا، آپ بتائیں اینک لگاؤ، چشمہ لگاؤ، آپ کی نظر کمزور ہو چکی ہے. ایک کان ٹی این ٹی والے کا نزدیک بالکل صاف ستھرا ہے، اور علم نبوت میں وہ بالکل گندا غلیظ ہے کہ موسیقی کی غلاظت اس کے اندر بھر چکی ہے اور اس کی تہیں اس میں لگ چکی ہے. وہ بالکل گندا دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں. اعمال میں ایک اثر ہے. ایک شخص حضرت عثمان کی محفل میں آیا، آپ نے دیکھتے ہی فرمایا، کیوں آتے ہو ہماری محفلوں میں جب سے تمہاری آنکھیں زنا کر رہی ہوتی؟ تو وہ اگر غصے میں آ کر کہنا، وحیاً بعد الرسول، کیا نبی کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اتقوا فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. کیا تم نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ مؤمن کی فراست سے بچے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ تو اعمال جیسے آپ لوگ بتاتے ہیں، اس کی یہ تاثیر ہے، اس دوائی کا یہ فائدہ یہ نقصان، اس غذا کا یہ فائدہ یہ نقصان. پوری میڈیکل سائنس ہے انسانوں سے متعلق، اور علم نبوت کی انسانوں سے متعلق، اور شریعت نے علم نبوت کے بعد اس علم کو عزت دی ہے، وہ علم طب ہے. اور خود طب نبوی کے عنوان سے بہت سے محدثین نے آپ کے اقوال سمجھ دیے. سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کا جاننے والے اللہ کے نبی ہیں، سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس کا علاج کرنا. سات میں نبی وفات کو فتح مکہ پہ ہارٹ اٹیک ہوا تو کاری ایک ساتھ بڑی تکلیف میں، تو آپ نے آ کر دیکھا جس نقل مسعود اس کو تو دل کا دورہ پڑ چکا ہے. بعد میں فوراً سینے کے ہاتھ رکھا, میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے, تو وہ بتا وہ ہمارے والد صاحب وہاں کٹ میں انتقال ہوئے, تو وہ ملتان میں تھا, میرے والد صاحب میری گود میں تھے, انتقال ہوا. تو پھر اگر پوچھنا کیا کہتے تو میں نے کہا ایسے ایسے ہوا تھا, اس وقت تم دل پہ چڑھ جاتے, اس کو دو روز سے ملتے تو سانس باہر لے جاتا. میں نے کہا سانس تو باہر کیسے ہوتا, تو اسرائیل آیا بیٹھا تھا, اسرائیل نہ آیا تھا پھر تو شاید سانس باہر ہو جاتا. تو یہ علاج ہے کہ جب دل, مجھے اس نے بتایا, مجھے نہیں پتا, پتا نہیں مجھے ٹھیک ہے غلط ہے, آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ دل پر ایسا پریشر پڑے تو اوپر کرتے ہیں مساج کرتے ہیں. تم حارث بن سلدا کے پاس جاؤ, اس سے اپنا علاج کراؤ اور اسے کہو کہ تمہیں اجوا کی سات کھجوریں گٹھلیوں سمیت پیس کر تمہیں کھلائے, اس کے ساتھ باقی علاج بھی کرے. تو علاج بھی بتایا, مرض بھی بتایا. سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کیا چیز ہے, اللہ نے اپنے محبوب پر اس کو کھولا. تو آپ کے ابھی کل میں حدیث بچوں کو پڑھا رہا تھا, تو تربوز کے ساتھ کھجور کھا رہے تھے, براد تربوز کے ساتھ کھجور کھا رہے تھے, تو ایک کی گرمی کو دوسرے کی سردی سے معتدل بنا رہے تھے, ایک کی حرارت اور دوسرے کی برودت, ان دونوں کو ملا کر معتدل کر رہے تھے. علامہ زاہدی نے کتاب لکھی ہے طب نبوی, اس کا ترجمہ نہیں ہوا, ساتھیوں کے ترجمے تو میں نے دیکھے ہیں, وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں چاٹ دیا ہوا ہے کہ ہمارے نبی کس چیز کو کس سے ملا کر کھاتے تھے اور کس سے کس چیز کو نہیں ملاتے تھے. مجھے وہ یاد تو نہیں, ایک چیز یاد ہے کہ دودھ اور گوشت ہمارے نبی آپس میں اکٹھا نہیں کرتے تھے. جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے, جب دودھ پیتے تھے گوشت نہیں کھاتے, دودھ کے ساتھ دہی کو نہیں ملاتے, دہی کھایا تو دودھ نہیں پیا, دودھ پیا تو دہی نہیں کھایا. جب صبح صبح جو لسیاں پیتے ہیں نا, تو اس میں دہی میں دودھ ڈال رہتے ہیں, پھر بیٹھ کے سو رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ان کو وہ چارٹ دکھایا, میں نے کہا راستہ بھی اس چارٹ کو کرو, ان کا میں نے ترجمہ کر کے دیا. کہنے لگے جو اس پہ عمل کرے گا نا, مرض الموت سے سوا وہ بیمار نہیں ہو سکتا. باقی اللہ کی آفت تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اس چارٹ پہ عمل کرنے والا مرض الموت سے سوا بیمار نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے محبوب نے ہمیں, جیسے آپ لوگ چیزوں کی تاثیر جانتے ہو, اس کے کھانے سے یہ ہوگا, اس کے کھانے سے یہ ہوگا, اس کے کھانے سے یہ ہوگا, اس سے نفع ہوگا, اس سے نقصان ہوگا. ہمارے نبی نے اعمال کا اثر بتایا کہ اعمال اچھے سے یہ ہوگا, برے سے یہ ہوگا. جب کا جلسہ اردو والا, جب حکومت کے کارندے حکومت کا مال کھا جائیں گے جیسے ابھی ہو رہا ہے. دوسرا ترجمہ, سجت کو کزل گئی اردو والا, جب پیسہ چند ہاتھوں میں آ جائے گا. چند ہاتھوں میں آنے کا کیا مطلب ہے, جب معیشت کا نظام سود پہ چلا جائے گا, جہاں سودی نظام ہوگا وہاں پیسہ خود بخود چند ہاتھوں میں آ جائے گا. یہ فطری بات ہے. ول امانت و مغنما, جب لوگ امانت کو, جب لوگ زکات و مغرما, جب لوگ زکات کو دینے سے منکر ہو جائیں گے. اور ول امانت و مغنما, امانت رکھی جائے گی تو کھا جائیں گے. وہ تو علم الغیر الدین, اور علم دین کو حاصل کریں گے دنیا کا مٹانے کے لیے. وہ اطا ہر رجل زوجتہ ہو, لوگ اپنی بیویوں سے فرما بردار ہو جائیں گے. باپ کا ہم نہ ہو, اور ماں باپ کے نام فرمان ہو جائیں گے. وہ ادنا صدیقہ ہو, دوست کو دیکھ کر مرحبا کہیں گے. وہ آپ کا ابا ہو, باپ کو دیکھ کر رابطہ تبدیل کر جائیں گے, کہیں کوئی کام نہ کہہ دیں. ایک بات بیچ میں بتاؤں, بعد میں بھول جاؤں, ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ نے کے نبی نے اقحا کے لفظ سے استعمال کیا, حقوق حقوق, اور باقی ساری نافرمانیوں کو معصیت سے تعبیر کیا ہے, معصیت نافرمانی. لیکن حقوق کا مطلب نافرمانی ہے نہیں, یہ حقوق کا مطلب یہ ہے, یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, کسی چیز کو پھاڑ کے پرزے پرزے کر دینا یا دیکھ رہے ہیں, اس کو عربی زبان میں حقوق کہتے ہیں. کہ ٹیشو پیپر کے پرزے پرزے ہو گئے. ایک کا مطلب ہے حقوق. تو اس کو ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ لے کر آئے اللہ کے نبی. سب سے پہلے آپ نے یہ رب استعمال کیا ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ. کیا بتایا ہے, کیا اشارہ کیا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کی نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے, وہ دونوں جہان اپنے پرزے پرزے کر کے پھاڑ دیتا ہے. بڑا عجیب لفظ ہے یہ ماں باپ کا نافرمان دونوں زمانوں کو پرزے پرزے کر کے رکھ دیتا ہے. اس کی ڈگری نہ اس کے عہدے, اس کی دولت, اس کا دھن, نہ اسے دنیا میں عزت دے سکتا ہے نہ آخرت میں عزت دے سکتا ہے. صرف ایک شخص ہے جس کی نماز جنازہ جائز نہیں. شرابی مر گیا پڑھو, گانی مر گیا پڑھو, جواری مر گیا پڑھو, کوٹھے پہ ناچنے والی مر گئی جنازہ پڑھو. ساری دنیا کو جوا کھلانے والا, سوز کھلانے والا مر گیا جنازہ پڑھو, اگر ایمان کا مرا پڑھو. باپ کا قاتل, باپ کا قاتل, قاضی نے اس کے قتل کے بدلے میں قتل کا حکم دے دیا اور وہ پھانسی پہ چڑھ گیا, اس کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے, اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے. باپ کے قاتل اگر قتل ہو جائے, ویسے مر جائے, اپنی موت آپ مر جائے, تو سب کو جنازہ پڑھا جائے. لیکن اگر وہ عدالت کے آیت ہے ترازو میں اور عدالت اس کو سزا دیتی ہے موت کی, تو اس سے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ساری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایسا عبرت ناک مقام, یہ ایسا عبرت کا مقام, یہ ایسا گندا جرم ہے کہ اس شخص کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جائے گی. تو یہ اللہ کا نبی تاثیر بتا رہا ہے. تاثیر جیسا بتاتے ہو گئی کون سم تھا, سر درد دور ہو گیا, سر درد دور ہو جائے گا. تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے وہ آپ کا ان محور ماں کا نا فرمان ہوا, بیوی کا فرما بردار ہوا, وہ اگنا صدیقہ ہوا, آپ کا ابا ہو, باپ کو دور کیا, دوست کو قریب کیا, وہ کاغل قبیر قبائل کی سرداری نافرمانوں کو مل گئی, وکان رئیس القوم اربلہم حکومت نکموں کو مل گئی, تو اخر مغزل مخافت اشر رہی, ایک دوسرے کو سلام بھی کر رہے ہیں اور اندر میں بغض بھی بھرا ہوا ہے, اوپر سے مسکرا رہے ہیں اندر میں نفرت بھری ہوئی ہے. وظہرت الکائنات والمعازف موسیقی عام ہو جائے گی, گانا عام ہو جائے گا, گانے والے معزز اور محترم ہو جائیں گے. ورتفت الاصوات في المساجد مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں, ولبس الحرير اور مرد ریشم پہنیں گے, نوجوان سونے کی انگوٹھیاں سونے کی زنجیریں, وشربت الخمور اور شراب پی جائے, ولانا آخر هذه الأمة أولها اور آخری زمانے کے لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں, ان پڑھ لوگ تھے, اونٹوں کے لوگ تھے, پتھر کے زمانے کے لوگ تھے, آج ترقی کا دور ہے. جب یہ ہوگا, جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا آپ کے پاس تو کوئی نہ ٹیسٹ ہے نہ کوئی اس کا رزلٹ ہے نہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہے. تو اللہ کے نبی نے سب نتیجہ بتایا, جب یہ ہوگا, جب میری امت یہ 15 باتیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس وقت پر يرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخطا ومسا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتابع. پھر یہ ہوگا کہ ان پر اللہ کی پکڑ اور عذاب ایسے آئے گا جیسے کچھوی کا دھاگا ٹوٹے اور دانے تک تک گرتے ہیں, کبھی زلزلے آئیں گے, کبھی زمین میں سسائی جائیں گے, کبھی آسمانی آفتیں پر نازل ہوں گی, کبھی ہواؤں کے تیور بدل جائیں گے, اور کبھی وہ ہوائیں جو ان کے پیغام اٹھاتے چلتی تھیں وہی ان کی ہلاکت کا پیغام لائیں گی, جو پانی ان کو راستے دیتے تھا وہی ان کو دبونے کے لیے بکھر بکھر کر آئے گا. جس آسمان سے فرشتے رحمت اترتے تھے اسی آسمان سے عذاب سے فرشتے اتریں گے. یہ اللہ کے نبی نے اپنی لیبورٹری میں ٹیسٹ کر کے بتایا ہے کہ جب میری امت ان باتوں میں مبتلا ہوگی تو انہیں پتی اور زوال سے کوئی چیز نہیں بتا سکتی. مثبت پہلو بتایا, ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون اكرم الناس, میں چاہتا ہوں میری سب سے زیادہ عزت ہو. تو آپ نے فرمایا لا تشكو من امرك شيئا الى الخلق تكن اكرم الناس, تم اپنی حاجت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتاؤ تو سب سے زیادہ عزت والے بن جاؤ گے. اپنا حال, اپنی ضرورت, اپنی حاجت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتاؤ تو اللہ تمہیں سب سے زیادہ عزت دے دے گا. حضرت عمر کے پوتے تھے سالم, وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. یہ شام امنی بادشاہ وہ بھی طواف کر رہا تھا, تو کہنے لگا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ. وہ فرمانے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے تمہیں بتاؤں کیسی نادانی والی بات ہے. تو چپ ہو گیا. جب طواف کر کے باہر نکلے تو کہنے لگا اب تو بتا دو. کہنے لگے کیا بتاؤں, دنیا کی ضرورت بتاؤں کہ آخرت کی بتاؤں. وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ, آخرت کی میں کیا پوری کروں گا. تو کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی, تو اسے کیا مانگوں گا. لا تشكو من امرك شيئا الى الخلق تكن اكرم الناس, اپنی ضرورت حاجت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا, اللہ تمہیں عزت دے گا. اعمال سے کہا یہ دوائی کھا لو یہ ہو جائے گا, اب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی کھا لیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو اللہ کہیں بتا رہا یہ کام کر لو عزت کا, ایڈمی طاقت بن کے تو دے دیا عزت تو نہیں ملی, اب یہ کرو اپنی ضرورت سے اللہ کو بتاؤ. پھر اريد ان لا يفضحني ربي, میں چاہتا ہوں ذلتوں سے بچ جاؤں رسوائیوں سے بچ جاؤں. یہ ایک انفرادی سطح پر بھی حل ہے اور ایک اجتماعی سطح پر بھی حل ہے, اور یہ تجربے کی بات نہیں ہے, یہ وحی کی بات ہے جو عقل ہوتی ہے. اے رسول اللہ میں ذلتوں سے بچنا چاہتا ہوں رسوائیوں سے بچنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا احفظ فرجك من الزنا لا يحفظك الله, تو زنا چھوڑ دے اللہ تجھے ہر ذلت اور خطی اور رسوائی سے نکال لے. ذلتوں سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا, خطیوں سے بچنے کا راستہ کیا بتایا, فضیحت سے بچنے کا راستہ کیا بتایا, تو زنا چھوڑ دو. یورپ کا معاشرہ تو زیادہ اس کام میں مبتلا ہے, تو ان کے لیے قانون الگ ہے, ہمارے لیے قانون الگ ہے. ان کے لیے قرآن کا قانون ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. میرے نبی ہم نے ان کو موت تک چھٹی دی, جو کریں گے کرنے دو, یہ ان کے لیے میرے لیے نہیں ہے. ذرہم یخوضوا ویلعبوا ذرنی ومن خلقت وحیدا, یہ قرآن میں ذر 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 کا جہاں بھی آیا نا وہاں تقریباً یہی قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کافر کی موت تک مہلت. میرے لیے کیا قانون ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تم اگر گڑبڑ کرو گے تو میں تمہیں چھوٹا عذاب دوں گا, بڑا عذاب نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر لو. بڑا عذاب کیا ہے, فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ النَّارَ الْكُبْرَى, وہ جہنم ہے بڑا عذاب. چھوٹا عذاب کیا ہے, دنیا کی مصیبتیں ہیں, آباد ہیں, خطرے ہیں, ظالم کا تسلط ہے. تو اگر معاشرے سے زنا نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو اتنا اونچا لے جائے گا کہ ساری قومیں ان کو بیٹھ کر دیکھیں ہی تو ان کے ٹوپیاں گر جائیں, اتنی بلندی پر یہ معاشرہ چلا جائے. ہمارے لیے جیسے آپ لوگ ہوں, آپ میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے کالج کا قانون اور ہے, میں بطور مریض آتا ہوں کالج میں میرے لیے قانون اور ہے, ایک حکومت کا ملازم ہے اس کے لیے قانون اور ہے, اور ایک عام شہری ہے اس کے لیے قانون اور ہے. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ کا نبی طریقے بتا رہا ہے دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچنے کے لیے. باب نے کہا اپنے آپ کو جنات سے بچاؤ تو اللہ تعالیٰ ہر ذلت اور پستی سے نکال لے. تو اللہ کا تعالیٰ تقرب الزنا, فحاشی کے زنا کے قریب نہ جاؤ. قریب جانے کا کیا مطلب ہے, اسباب. اسباب کیا ہیں, موسیقی. موسیقی زنا کا منتر ہے. دوسرا سبب کیا ہے, بے پردگی. بے پردگی اور مرد عورت کا آزاد اختلاط, یہ جب یہ تین کام ہوں گے, بے پردگی, موسیقی آزاد اختلاط تو چوتھی برائی کو کوئی روک نہیں سکتا, یہ نہیں رک سکے گی. اور جب امت میں یہ برائی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی خوفناک پکڑ ہے, اور اگر یہ برائی بڑھتے بڑھتے بازاروں میں آ گئی تو پھر اللہ کافر کو بھی ضرور کر دے گا. میں نے دیکھا ہے کہ بے حیا جب بھی کوئی نسل بے حیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھا دیا. جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی پھیلی تو اللہ نے ان کو جھاڑو پھیر دیا, اور سب سے شدید پکڑ کا شکار وہ قومیں ہوں جو بے حیا تھی. کفر سب سے بڑا مجرم میری نظر میں فرعون ہے, جس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. رب کا دعویٰ دنیا میں ایک انسان نے کیا ہے, صرف ایک انسان فرعون کا میں رب. سجدہ تو بہت سے بادشاہوں نے کروایا اپنے آپ کو, رب ہونے کا دعویٰ صرف فرعون کا ہے. اللہ نے پانی میں ڈبو کے مارا اور باہر نکال دیا, ایک عذاب کی مار دی. لوط علیہ السلام سے قوم بے حیا تھی, اللہ نے ان پر پانچ عذاب مارے, پانچ. زمین میں زلزلہ, فرشتے کی چیخ, پتھروں کی بارش, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر, اور چہرے کا مسا ہو جانا, آنکھوں کا دھس جانا. میں اس علاقے میں گیا, ہماری جماعت گئی تو ہم اس علاقے سے گزرے, وہ جب جبرائیل نے اٹھایا پوری بستی کو, تو ایک لاکھ کی تقریباً بستی تھی, تو ان کو مارا زمین پر, تو کوئی وزنی چیز جب گرتی ہے تو دائیں بائیں تھوڑی تھوڑی زمین نیچے پھنس جاتی ہے. 300 میل تک ساری زمین نیچے پھنس گئی. اس علاقے کا نام غور ہے, غور پھنسی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. اس پورے علاقے میں ہماری جماعت چلی 1991 میں, تو سارا علاقہ نیچے پھنس گیا, اور اس قوم کی گرمی کی وجہ سے پھر وہاں جھیل بن گئی. 70 مربع میل میں پھیلی ہوئی جھیل ہے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. اس میں نہ کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے, اور پانی اتنا اس کا گاڑا ہے, اس میں کوئی گر بھی جائے تو ڈوب کر نہیں ہے. تو میرے عزیزو, ہم مسلمان ہیں, ہم روٹی کے غلام نہیں ہیں, ڈگری کے غلام نہیں ہیں, پیسے کے غلام نہیں ہیں. ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی ایک ترتیب زندگی ہے, اس کو اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم دنیا کی طلب کرتے ہیں. اگر اس میں ٹکر ہو جائے تو ہم دین نہیں چھوڑتے, دنیا چھوڑ دیتے. اور اللہ کے لیے جس چیز کو چھوڑا جاتا ہے اللہ کی اعلیٰ چیز اس کو عطا کرتا ہے. تو آپ نے معاشرے کو پستی اور ذلت سے نکلنے کے لیے جو راستہ بتایا وہ فحاشی کا چھوڑنا بتایا, کہ فحاشی چھوڑو, بے حیائی چھوڑو. تو جہاں موسیقی پھیلتی ہے وہاں فحاشی پھیلتی. جنید جمشید نے جب کی نا توبہ, 5-6 سال تو اس کے پیچھے پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے, پھر اللہ نے فضل فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ نصیب فرمایا. ہم تو صرف گلیا ہی بنے, ہدایت تو اللہ دیتا ہے. تو کھانے وال میں ہم کٹھے تھے جماعت میں, تو کھانے وال میرا ہوم ڈسٹرکٹ ہے, قریب میرا گاؤں ہے. تو مجھ سے کہنے لگا, میں نے یہاں آ کے ایک بڑا پروگرام کیا تھا اتنے سال پہلے, تو میں نے کہا ایسا کرو, ایک یہاں بیان بھی کرو کہ ایک گناہ کیا تھا, ایک نیکی بھی کر جاؤ, اس کی برابر سرابر ہو جائے. تو پھر ہم نے اس کے لیے ایک پروگرام ارینج کیا وہاں مسجد سے باہر. تو بری حلقت کسی ہوئی, تو اس نے وہاں کو 1.5 گھنٹہ بات کی, اپنی کہانی بھی سنائی کہ میں نے کیسے توبہ کی. اس نے ایک جملہ کہا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے, اگر یہ روح کی غذا ہوتی تو میں تو کبھی نہ چھوڑتا. اس نے روحوں کو زخمی تو کیا ہے, مرہم آج تک نہیں رکھا. جتنے گانے والے ہیں برا انجام کا شکار ہو کے مرے, اور بری اور گندی زندگی میں دنیا کے گئے, اگر روح کی غذا ہوتی تو یہ ایسے انجام کا شکار نہ ہوتے. میری جب اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی, میں اس کو نہیں جانتا تھا, مجھے تعارف کروایا گیا, ایک بہت بڑا گلوکار آپ سے ملانا ہے, اس نے دل دل پاکستان کا ایک گیت گایا ہے. ملاقات 1997 کی بات. تو مجھ سے کہنے لگا, جب بات ہوئی نا تھوڑی دیر, وہ مجھ سے کہنے لگا, مولوی صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے. میرے طرف چاروں طرف زندگی رقص کر رہی ہے, زندگی کی ہر لذت مجھے حاصل ہے, اس کے باوجود میرے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساتھ نہیں, میں وہ مسافر ہوں جس کی کوئی منزل نہیں. ایسا کیوں ہے جبکہ زندگی کی ہر خواہش میسر ہے، پھر ایسا کیوں ہے؟ تو عین ہی یہی بات مجھے سعید انور نے کہی جب وہ تبلیغ میں لگا 2001 میں، تو تین دن میرے ساتھ اس سے پہلے لگے، تو مجھ سے کہنے لگا کہ آج کے سارے نوجوانوں کا یہی ذہن ہے کہ عزت دولت شہرت، عزت دولت شہرت، ان تین دیویوں کی پوجا ہے، اس کے پیچھے ہی سارا سفر ہے۔ تو میں بھی یہی سمجھتا تھا عزت دولت شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ صرف 22 برس کی عمر میں مجھے عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، جبکہ 22 برس میں کیریئر شروع ہی نہیں ہوتا، اور میں 22 برس میں کیریئر کی پیک پر آ گیا۔ تو جب تینوں چیزیں مجھے حاصل ہو گئیں، اس کے بعد بھی میں نے دیکھا کہ میرے اندر ویران ہے، اندھیرا ہے، تو میں سوچنے پڑا اگر یہ میرا مقصد ہے تو مجھے پھر سیکشن ہونی چاہیے، مجھے اطمینان ہونا چاہیے کہ مقصد کے پانے کے بعد تو اطمینان مل جاتا ہے، اگر مجھے اطمینان نہیں ہے تو پھر یہ مقصد نہیں ہے، اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر ہے کیا، اس کا مجھے پتا کوئی نہیں ہے۔ اسی ادھیڑ گن میں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے ملا دیا، تو زندگی کا مقصد مل گیا تو ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے، شکر ہے وقت سے پتا چلا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ نے ایک جسم بنایا، ایک روح بنائی ہے، یہ جسم اندھیرے ہیں روح میں پیدا ہوتے ہیں، جسم پہ آثار ظاہر ہوتے ہیں، جسم کی ضرورت ہے روح کی، پانی، کپڑا، غذا، شادی بیاہ، روح کی ضرورت ہے اللہ اور اس کا رسول اور اس کا تعلق اور ان کی محبت۔ تم جسم کو روٹی نہ کھلاؤ، تم کھیل نہیں سکتے، تم ناچ نہیں سکتے، تم جا نہیں سکتے، ایسے روح کو اللہ کا تعلق نہ دو، اللہ کے محبوب کا عشق نہ دو، تو تمہاری روح کے اندر ایک اندھیرا چھا جائے گا جس کو دنیا کی کوئی چیز دور نہیں کر سکتی۔ تو میرے عزیزو، ہماری عزتوں کے راستے وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں۔ صاحب نے کہا برائی چھوڑ دے، فحاشی، زنا چھوڑ دے، ساری ذلتوں سے لتوں میں نکال دے، ان کا اريد ان يوفى علي رزقي، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے، میرا رزق زیادہ ہو جائے۔ صاحب نے فرمایا خادم على الطهارة يوفى عليك رزقك، تو باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ اور اس کے ساتھ دو نفع اور ہوں گے، ایک اللہ محبوب بنائے گا، ایک شیطان ڈرے گا۔ ایک دفعہ ہمارے نبی کی ملاقات کرنے کے لیے شیطان آیا، ابلیس بڑا، صاحب نے اس سے فرمایا کہ تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15۔ تو دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا 10۔ صاحب نے کہا دشمن کون کون سے ہیں؟ کہ پہلا نمبر تو آپ کا ہے، پہلی دشمنی تو آپ سے تھا، دوسرا میرا دشمن عادل بادشاہ ہے، عادل حکمران۔ اب نظر رہا، نہ کسی محدث کو بتایا، نہ کسی مفسر کو بتایا، نہ کسی صوفی کو بتایا، نہ کسی ولی کو بتایا، نہ کسی مجاہد کو بتایا، نہ کسی غازی کو بتایا، حاکم کو بتایا۔ کون سا حاکم؟ جو عدل کر رہا ہو، ہمارا بڑا دشمن۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل کرنا 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس میں ایک بتایا کہ ایک وہ مسلمان جو باوضو رہتا ہو وہ میرا بڑا دشمن۔ تو آپ نے کہا باوضو رہو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ پھر اس نے کہا اريد ان تستجا بدعوتي، ایسا تو میری دعائیں قبول ہیں، جہاں آپ کی دعائیں کارگر نہیں ہوتی وہاں دعائیں چل جاتی ہیں، جہاں اسباب پھر ہو جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کا نظام چل جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اشتغل من اكل الحرام تستجب دعوتك، تو حرام کھانا چھوڑ دے، اللہ تیری دعائیں قبول کرے۔ تو آپ کو میں اپنا پسندید واقعہ بتاؤں، گلگت کے امیر معراج صاحب، ان کا نام معراج، کینسر کا مرض ہوا، جگر کا کینسر ہو، پھیل گیا، ان کو لائے یہاں شوکر خان، ان کا یہ علاج سے باہر ہو چکا، لے جاؤ واپس، ان کو مجھے رہنے لے جاؤ۔ وہ جو علاج کے لیے پیسے لائے تھے وہ انہوں نے تقسیم کر دی، اور وہاں انہوں نے دعا دی۔ اس وقت کا یہ حال تھا کہ وہ بیت الخلاء تک اٹھ کے نہیں جا سکتے تھے، اور نچلا گھر ان کا سوکھ گیا، اٹھا کے لے جانا، اور سارے جسم کا خون نکل چکا تھا۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ پتہ نہیں کس کیفیت سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے قربان جائیں، اس کو پتا تھا میرے سارے بندے فرما بردار نہیں ہوں گے, تو اس نے دعا کی قبولیت کے لیے ایک ایسی شرط لگائی ہے جو ہر مسلمان ادا کر سکتا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ, تم بے قرار ہو کے مانگو میں قبول کر لوں. ہم کہتے ہیں صادق سنتا کوئی نہیں, سنتا ہے, مانگو. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ, تم بے قرار ہو کے مانگو میں سمجھوں. دوپہر کا وقت ہے, سوئے, دو فرشتے آئے, خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ چلیں آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے چلنا. تو کہا میری چار پائی چلنا شروع ہوئی سیدھا. تو اس نے دعا کی قبولیت کے لیے ایسی شرط لگائی ہے جو ہر مسلمان ادا کر سکتا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ, تم بے قرار ہو کے مانگو میں قبول کر لوں. ہم کہتے ہیں شادی سنگا کوئی نہیں, سنتا ہے, مانگو. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ, تم بے قرار ہو کے مانگو میں سنو. دوپہر کا وقت ہے, سوئے, دو فرشتے آئے, خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ چلیں آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لے کے چلنا. تو کہا میری چار پائی چلنے شروع ہوئی سیدھا, مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے محبوب کے سامنے لے جائے گا, پاتے کھڑکی میں کھڑے ہوئے. بعد میں فرمایا معراج, شفا تو مل جائے گی, آخرت کا اجر کم ہو جائے گا. تو اس کے بعد وہ فرشتے مجھے واپس لے کر گئے, تو انہیں روئی اٹھائی اور جگر کی جگہ پر انہیں ایسے ملا, اور اس کو جب پھینکا تو روئی میں سے آگ نکلی, ساری روئی جل گئی. تین دفعہ وہ روئی پھینکے تو اس میں آگ لگ جاتی, تو میری آنکھ کھلی ہے. اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کو, میں یہ سن سنا نہیں بتا, میں چشم دید گواہ ہوں. وہ ایسا اٹھے جیسے کچھ مرض بھی کوئی نہیں, لال سرخ رنگ لوٹ آیا, جسم کی طاقت لوٹ آئی, چلنا پھرنا لوٹ آیا. سارے حیران پریشان کے کیا ہو گیا, یہ دعا لگ گئی. دعا من اکل الحرام میں سست, جب دعوت حرام کھانا چھوڑو تو ہماری جان قبول ہوں. یہ ہمارے پاس وہ طریقے ہیں جو ساری دنیا کے انسان ان طریقوں سے عاجز, ہماری جان سے اللہ وہ کر دیتا ہے کہ جو ساری دنیا کے اسباب مل کر وہ نہیں کر سکتے. اور یہ میں آپ کو صرف چار مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اور ابھی اسی مہینے مجھے ان کا خط آیا کہ میں مسجد میں جاتا ہوں, طبیعت تعلیم رہتی ہے لیکن میں مسجد میں جاتا ہوں, بعض نماز نماز پڑھتا ہوں, مسجد میں دوڑتا ہوں, گھر سے مسجد, مسجد سے گھر کا میرا سفر جاری ہے. یہ میں آپ کو آنکھوں کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ کس طرح موت کی شکلوں سے اللہ نے زندگی نکالی دعا کی قبولیت کا. تو اگر حرام کھانا چاہو تو ہماری جان قبول ہوں. تو نے کہا ان اکون احق الناس الی, میں چاہتا ہوں میں خصوصی آدمی بن جاؤں, وی آئی پی آدمی. تو ہمارے نبی نے فرمایا اکثر من ذکر اللہ فکم من احق الناس, تو اللہ کا ذکر کثرت سے کر تو وی آئی پی ہو جائے گا, خصوصی آدمی بن جائے گا. اور جھنڈے والی کار ہار رہے تو نہیں مل سکتی, اور ناظم بھی ہر آدمی نہیں بن سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے طریقہ بتا, اگر ذکر کرو کثرت سے اللہ تعالیٰ تمہیں خصوصیت نصیب فرما دے. اس نے کہا اریدنا کون اغنا الناس, میں غنی بننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تم کون ہے ان تکن اغنا الناس, قناعت اختیار کرو غنی بن جاؤ. قناعت کا کیا مطلب ہے؟ قناعت اس کپڑے کو کہتے ہیں جو سر پہ رکھا جاتا تھا, پھر اس کے اوپر پگڑی باندھی جاتی. ہمارے نبی کان یکثر القناع, یہ شمال کرنے کی میرے روایت ہے, یکثر القناع, آپ سر کے اوپر کپڑا بہت کثرت سے رکھا کرتے تھے. تو کیا بال سے آپ کان کی لو تک تیل لگاتے, تو تیل سے پگڑی کو بچانے کے لیے آپ اس کے اوپر ایک کپڑا رکھتے, تو بھی کپڑا اس کے اوپر پگڑی باندھتے تھے. وہ کپڑا جو پگڑی کو تیل سے بچائے اس کو عربی میں کنا کہتے ہیں. تو کناحت کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کا اتنی مقدار جو آخرت کو نقصان نہ پہنچائے اس پر راضی ہو جانا, چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. اب اس کا تعلق تھوڑے سے نہیں ہے, تھوڑے سے نہیں ہے. میں کافی ڈھونڈتا رہا کہ کناحت کا کیا مطلب ہے, کیونکہ عام لوگ کا تھوڑی چیز سے راضی ہو جانا, थोड़ी चीज राजी हो जाना। लेकिन हमने देखा तो गरीब मालदारों को भी ज्यादा नाफरमान है, तो उनके पास तो थोड़ा क्या है ही कुछ नहीं। तो फिर अनाथ का क्या मतलब है, ये चीज मुझे नहीं परेशान रखती। हम कपन कान है कपन अवन करो रन बन जाओगे सिंह सलामत हो जाएगा। उधर क्या देखते हैं, फिर रेडी वाले उधर सुस्त दोपहर में वो बैठे हुए हम देख रहे हैं, उधर टेप लगा के गाने सुन रहे हैं। अजान होती है नमाज में पढ़ने के लिए जाके, तो एक मिल वाला अगर नहीं पढ़ता तो चलो कोई उधर है तो बड़ा मालदार है पैसे का तकबर है, इसकी छोटी चीज में रोक जाए जो सुस्त दोपहर में रेडी से बैठा हुआ सौदा देख रहा है। कनात कलब मुझे समझ नहीं आता था कि क्या पैमाना है कनात के लिए, मैं पैमाना कौन सा मुकाबला करूँ। थोड़ी दुनिया रही आज के फकीर मालदारों से ना फरमान, मालदार फकीरों से ज्यादा ना फरमान, ना फरमानी तो दोनों का बखात में आ चुकी है। इंतहा करके एक हमारे जिम्मेदारों के मराठी होते हैं, तो जब भी कुछ भी चले आ रहे हैं तो वो आते हैं, अब भी मेरे पास आते हैं, मैं उनको कुछ ना कुछ दे देता हूँ। तो एकदम उनकी किस्मत अच्छी, वो नमाज के वक्त में आ गए, हमारे फर्जी सलाम कन्नी करदारियाँ कहें डेरे सलामत है गले, आज नमाज पढ़े तो पाँच पैसे देखा उन्हें, मैं को नहीं देना ऐसे ना मैं नहीं ना पढ़ा अल्लाह का नाम है। अच्छा मेरा सियाँ कूड़िए मिट्टी के बने नरम मिट्टी के फर्जियों का उन्होंने समय से डेरे से निकल के मस्जिद जा रहा था, वो आगे आ गए वो फंस गया। अब मैंने उसका हाथ पकड़ा मस्जिद के जाने तक मैनू ना ले जाए, मैनू ना ले जाए सर, मैं जबरदस्ती मस्ती में गई अंदर उसको टॉयलेट में घुसा, मैं चलो ठंडा कर फोटो खोली ना तो पानी से ना गए हाले हो ठंडा पानी टॉयलेट के अंदर हाले हो ठंडा पानी मर गए हाले हो ठंडा पानी। अब बाहर नहीं गए उसको वजू का नहीं पता, वजू कैसे करना मैं कर साथ मैं कर वजू कर, अब उसको बताऊं तो हाथ हटाए गए हाले हो ठंडा पानी हाले हो ठंडा पानी। उसके बाद वो आज तक नमाज के वक्त में कभी नहीं आया, जब भी आता है आगे पीछे आता है। और ये फकीर महाराज है सजदे की तौफीक में, तो ये भी तो नाम फरमान है। तो फिर कनात का क्या मतलब है, तो बड़े दिनों के बाद जब ये हदीस मेरी नजरों से गुजरी तो फिर मुझे इसका मतलब समझ में आया। वो दुनिया वो कपड़ा जो पगड़ी को तेल से बचाए, वो दुनिया जो आखरत को नुकसान से बचाए, वो मिकदार कनात है। वो चाहे बादशाही हो और चाहे वो रेडी हो, कम और ज्यादा का कोई पैमाना नहीं है। ये पैमाना है कि मेरी वो दुनिया जो मेरी आफरत को खराब कर दे उससे मुझे नीचे आ जाना चाहिए, उसका नाम कनात है। महमूद गजनवी ने 33 वर्ष हुकूमत की और सुल्तान कहलाया, और दुनिया के चार बड़े फाते में दूसरे नंबर पर उसका नाम है। पहला नंबर चंगेज खान का है, दूसरे महमूद गजनवी है, तीसरा सिकंदर यूनानी है, चौथा तिमूर लंग है, दूसरे नंबर का फाते इंसान है, 33 सदी का बादशाह है, सुल्तान का लकब पाया, 33 वर्ष की हुकूमत की। 1974 में गजनी में जलजला आया, उसकी कब्र फट गई। जाहिर शाह का जमाना था, फ्रांस के इंजीनियर बुलाए गए कब्र को सही के लिए, कब्र को ठीक करके दोबारा तामीर किया जाए। जब उन्होंने कब्र को खोदा और खोला तो उसमें से ताबूत निकला, ताबूत को जब वो खोला तो फ्रेंच इंजीनियर पीछे जाकर बेहोश होकर गिरा, यूं गिरा बेहोश हो गया। तो जो साथ में कलमान से उन्होंने आगे बढ़ के देखा तो महमूद गजनवी कब्र में ऐसे लेटा था जैसे कोई अजीब सुला कर गया। 1000 साल में जमीन उसको नहीं खा सकी, जमीन तो बड़े बड़े गलियों को खा जाती है। शहीद जमानत है, कब्र कुछ नहीं कहती, नबी जिंदा है, कब्र कुछ नहीं कहती। बाकी वादा ही अल्लाह का, जिसको चाहेगा रखेगा, जिसको चाहेगा मिटा देगा। महमूद कैसी हुकूमत कर गया, किस तरह अल्लाह को राजी कर गया, 1000 बरस में उसका कफन मेला नहीं था और तीन कटक का सीधा हाथ उसके सीने पर ऐसे था, कफन हटाया था हाथ सीने पर था, उठाया गया नरम नाजुक जैसे सोया हुआ इंसान। तो कनात का मतलब कच्चा घर नहीं है, कनात का मतलब साइकिल नहीं है, रेडी नहीं है। कनात का मतलब है दुनिया की वो सता जो तुम्हारी आफत को खराब न करे, उस पर आ जाओ तो सबसे बड़े अन्न बन जाओ, अगर वो नहीं है तो फिर हलाकत ही हलाकत, तो क्या ज्यादा चैतन हो। तो मेरे अभी लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम हमें एक जिंदगी बता सकते, बुलंदियों का रास्ता बता सकते, और इस महीने में آپ کو بلندیوں کی اللہ تعالیٰ نے وہ سطح ادا فرمائی کہ ساری کائناتی افواج اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. زمین سے اٹھایا اور سارے آسمان پار کروا کے ہر تک پہنچایا. آج 23 رجب ہے, چند دن کے بعد 27 رجب آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم میرے محبوب کے طریقوں پر چلو گے تو تم لیے اللہ یہی بلندیاں نصیب فرمائے گا. ہماری بلندیوں کا راستہ وہ اللہ کے رسول کے اعتقاد میں پوشیدہ ہے, وہ صرف دنیاوی فکروں میں نہیں ہے. یہ واقعہ اتنے ہی میں ہوا اور عظمتوں کی ساری حدود کو پار کرتا چلا گیا. فکر المنتہا سے جب جبریل پہنچے ہیں تو اوپر سے رف رف, یہ رف رف ہے قدرتی آگے جو پیچھا پڑا, سب رنگ کا تعلیم کو رف رف کہتے ہیں عربی زبان. یہ رف رف کی ایک ادنا تصویر ہے. تو اوپر سے ایک رف رف اتارا گیا, ساتھ جبریل نے آپ کو بیٹھایا. بعد میں کہا چلو کہنے بس میری باؤنڈری یہی ہے, میرا باؤنڈری اس سے آگے میرے پاس پاسپورٹ کوئی نہیں. اپنی زبان میں کریں آگے پاسپورٹ کوئی نہیں, آگے گر جاتا ہے دل سے راس ہو جاتا ہے. مخلوق یہی حیدت کیا کہ مخلوق آج تک جا نہیں سکی. یہ بلندیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم کے ساتھ اٹھا فرمی. بیت اللہ سے اٹھایا, گم گم کے پانی سے آپ کا ہاتھ سرجری ہوئی, اوپن ہاتھ سرجری کو جل کے بیٹھے بیٹھے ہوں گے. یہ ریٹ کرنے والے بیٹھے ہیں جو جانتے ہیں کیا حال ہوتا ہے. ایک دفعہ میرا بھائی مجھے لے گیا تھا اندر, دکھایا مجھے, میں تو ڈر کے بھاگ گیا, میں تو پڑا نہیں ادھر. تو اوپن ہاتھ سرجری ایسے ہو رہی ہے کہ آپ کو حتیم میں لٹایا ہوا, گم گم کا پانی لایا گیا, اور جبریل نے یوں نہ کوئی چھری نہ آری نہ کوئی اینستھیزیا نہ کوئی بے روز کرنا, یوں اس نے آپ نے ٹونگی لگائی تو سینہ پھٹ گیا. اس قطرہ خون کا نہیں نکلا تو دل کو باہر نکال لیا. آج سرجری میں دل کو باہر نہیں نکالتا نا, دل تو بن ہوتا ہے تو یہاں سارا دل نکال کے باہر, اور جس کی سرجری ہو رہی ہے وہ سارا تماشا خود دیکھ رہا ہے. دل باہر خود زندہ, خون کی گردش چل رہی ہے, سارا نظام چل رہا ہے. اس کو میڈیکل کیسے آپ ثابت کریں گے کہ دل باہر مریض زندہ سلامت ہو تو آواز سے دیکھا ہے. پھر جبریل نے اسے چیرا چیرا, پھر گم گم سے دھویا, پھر ایک دوسرا بڑا بڑا سا تھال اس نے نور نور بھرا ہوا وہ سارا اٹھا کے دل میں ڈالا. پھر دل کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا تو ساری رگیں اپنے آپ آ کر تھک 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 جوتی چلی گئیں. اس کے بعد سینے کو ملایا, ہاتھ لگایا تو سینہ مبارک پر اتنا بھی نشان باقی نہ رہا. جن کی ہاتھ سرجری ہوتی ہے ان کا کتنا نقص ہوتا ہے, نشان ہوتا ہے, سارا ستھرا سینہ ہو گیا. پھر آپ کو وہاں سے لے کر باہر آئے, برات پر بٹھایا تو برات نے مستی دی. تو جبریل نے کہا تو یہ پتہ ہے کون ہے, آج تک تیری پتر پر اس سے افضل ہستی نے کبھی بھی سواری نہیں کی. تو برات پانی پانی ہو گیا اور اللہ کے نبی اب سوار ہو تم سے تو یا رسول اللہ ایک وعدہ تو کرے میرے ساتھ. آپ نے کہا کیا؟ کہ قیامت کے دن بھی آپ میرے اوپر سوار ہو کر میدان ماسر میں تشریف لائیں, ماسر کو شام میں قائم ہوگا. نبا نبی نے صاحب نے اس سے وعدہ کیا کہ ماسر میں تیرے اوپر ہی سوار ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ماسر قائم ہوگا لوگ پیدل چلیں گے, میں براق پہ چلوں گا, بلال میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کر چلے. تو آپ کو بیت المقدس لائے گئے, وہاں آپ نے دو نفل پڑھے. دو نفل پڑھنے کے بعد براق کو وہیں چھوڑا گیا. معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں, سیڑھی کو معراج کہتے ہیں. وہ آسمان سے سیڑھی لائی گئی. اس کی کیا کیفیت ہے؟ یا اللہ کو پتا, یا رسول کو پتا, یا جبریل کو پتا؟ ہم صرف ایمان لائے تھے, سیڑھی اتاری گئی معراج. اس کے ذریعے سے آپ نے پہلے آسمان کو طے کیا لمحات میں, چند لمحات میں کائناتی سائن کو سوئچ آف کر دیا گیا, چلنے والی اسٹیپ سے گھڑی بچوں کے لئے نکال دیا, ساری کائنات سن گئی. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا, تو دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, تین انبیاء نے استقبال کیا. تو تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. آپ نے فرمایا میں نے یوسف کو دیکھا, سارے جب کا آدھا حسن اسے ایک اکیلے کو ملا ہوا ہے. پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے تو ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. ساتویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کرنے والا کوئی نہ تھا, ایک بیت اللہ تھا جیسے زمین کا بیت اللہ بالکل اس کی سیدھ میں ہے. ساتویں آسمان پر بیت المعمور, تو اس کا طواف ہو رہا تھا ایک بڑے میں ایسے ٹیک لگا کے ایسے بس جیسے میں آپ کے سامنے بجنا تھا دیش اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں عربی میں ایسے اپنے ہاتھوں کی گود بنا کے اور بیت اللہ کی دیوار سے اپنی پشت کو لگا کے ایسے بیٹھتے سفید گاڑی ناپ تک آئی ہے سر بعد میں فرمائیے کون ہے تو جبریل نے کہا کہ آپ کے باپ کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو آزاد سکھائے گئے ہیں چاہے مرتبہ بڑا ہو جس کا رشتہ بڑا ہو اس کے آگے سکھو حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو آپ کے نبوت کے لحاظ سے تو بہت چھوٹے ہیں لیکن رشتے میں کیونکہ بڑے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا گیا تو تم بڑے ڈاکٹر بن جاؤ پروفیسر بن جاؤ پھر بھی جن کا رشتہ تم نے بڑا ان کے آگے سر جھکا کے رہنا ان کے آگے سر نیچا رکھنا بڑے نہ بن جانا تو یہ خود ہے جب پہلے نبی ملتے تھے تو کہتے تھے ہمارے بھائی آ گئے جب ابراہیم کو ملے علیہ السلام تو انہوں نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا آ گیا میرا بیٹا آ گیا پر ان کو ایسے بڑا پیار کیا پھر پستک کیا پھر فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کر دیں یہ اضافی بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تاکہ کسی نبی نے نہیں فرمائی ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میری اپنی امت کو میرا سلام کر دینا اور ان سے کہہ دینا جنت ایک کھلا میدان ہے اس کا باپ سبحان اللہ ہے الحمدللہ ہے اللہ اکبر ہے لا الہ الا اللہ جتنے پڑھتے جاؤ گے اتنے باپ تمہارے اللہ لگاتا جائے پھر یہاں سے سدرت المنتہا پر پہنچتے ہیں جہاں جبریل رک گئے اور اوپر سے رف رف آیا اس پر آپ نے آگے سفر کیا اس سفر کی حکایات نہیں بتائی گئی اتنا معلوم ہے اللہ جانتا ہے اللہ کا محبوب جانتا ہے ابن عباس کی روایت ہے کہ پھر آپ نے اللہ کا دیدار کیا اللہ سے ہم کلام ہوئے دیدار کے ساتھ صاحب آبار فرماتے تھے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو خصوصیت بخشی کلام کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت بخشی دیدار کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو تجلی پڑی 40 دن ہوش نہ آیا یہاں تجلیاں پڑ رہی تھیں اور ساری ہضم ہو رہی تھیں اور کلام بھی ہو رہا ہے استحیات باللہ والصلوات والطیبات اوپر سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ادھر سے جواب دیا جا رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ مکالمہ وہاں ہوا ہے یہاں اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ساری شریعت آسمان سے زمین پر آئی نماز آمنے سامنے کھڑے ہو کر بطور خاص تحفہ ملا اس تحفے کا حال یہ ہے کہ میں بدگمان ہوں کیا کروں تم میں سے 100 میں 10 کی مشکل سے نمازی ہوں آپ کے ہاسٹل کی مسجد میں بھی نمازیں پڑھی اور کالج کی مسجد میں بھی نمازیں پڑھی ہیں مسجدیں ویران ہیں کہ نمازی کیا مرد یقا ہے کہ نمازی نہ رہے تو ہماری یہ نوجوان نسل اس میں سے 10 کی نمازیں پڑھتی لیکن ایک بتاؤں یہ خوشی کی بات ہے جب میں کالج پڑھتا تھا تو ایک بھی نمازی نہیں ہوتا 100 میں ایک بھی نہیں ہوتا 100 کے بعد کوئی ایک لڑکا نمازی ہوتا پر اب 100 میں 10 ہو چکے ہیں تو تھوڑا سا گراف اوپر ہے لیکن ابھی تک نماز کی ہے نہ قدر کہ سامنے کھڑا کر کے تحفہ دیا گیا کہ میرے محبوب یہ تیری امت کے لیے تحفہ نماز اپنی امت کو بتا دو تو یہ تمہاری رب سے ملاقات ہے جب اللہ سے ملاقات کرنے تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ تو عرش تک سارے دروازے اللہ کھول دے گا اپنے اللہ سے بات کرو بس قسمت یہ ہے کہ 100 میں 10 مشکل سے نماز پڑھ سکتے میں نے کوئی سب نمازی کوئی نہیں تھی پھر جب وہاں سے واپس ہوئے تو اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کر چھٹے آسمان پر اٹھا کر گئے ہاں جی ملاقات کیسی رہی بڑی اچھی رہی کیا ملا 50 نمازیں اور توبہ توبہ تو یا آپ کیا لے کے جا رہے ہیں وہ واپس جائیں کون پڑے گا 50 موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا چڑھایا فکر تو انتہا تک چڑھایا کہ یا اللہ سب سے 5 نماز پھر واپس گئے پھر موسیٰ علیہ السلام آگے کا کرے جائیے 45 بہت زیادہ ہیں واپس جائیں 9 دفعہ واپس کیا 5 رہے ہیں 5 پھر واپس پہنچے کبھی کیا ہوا تھا 5 کوئی نہیں پڑھیں گے واپس جائیں کوئی نہیں پڑھیں گے واپس جائیں موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا تھا ہم نے تجربہ کیا تھا اپنی قوم پر جب آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت سے 2 نمازیں فرض تھیں انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھی آپ 5 لے کے جا رہے ہیں یہ کیسے پڑھیں گے کہاں یار مجھے شرم آتی اب میں واپس نہیں جانا تو جب آپ نے واپس جانے سے انکار کیا تو پھر اللہ کی آواز آئی تیرے لیے 5 میرے لیے 50 ایک ہی دس لکھوں گا एक पढ़ोगे दस लिखोगे, पढ़ोगे एक अगर दस पढ़ो तो नमाज का हमें हदिया मिला, नमाज का तोहफा मिला। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सजदा करने वाला अल्लाह के कदमों में सर रख देता जब वो सजदा करता है, और अल्लाह का सबसे ज्यादा कुर्ब उस वक्त मिलता है जब आदमी सजदे की हालत में। और आप इतना लंबा सजदा करते थे कि माइक फरमाते हुए डर लगता है आपसे इंतकाल हो गया। देखिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, तेज जिंदगी है जो अल्लाह का नबी हमें देकर गया, ये बुलंदियां हमें बढ़ा कर गया। अब जो आपके पीछे चलेगा अल्लाह उसे ऊंचा कर दे, दुनिया में भी आखिरत में। इन दो के कराने वालों को अल्लाह ने कायनात का कराने वाला बना दिया। तो एक एक बटी आकर कहने का मदीने की बात है। ऐ मोहम्मद, तेरी तीन बातें बड़ी अजीब है। आपने कहा क्या? कभी कहता मर जाएंगे, मसीह हो जाएंगे। तू कहता बाप दादे का दीन हम छोड़ देंगे तो तेरा दीन पर कबूल करेंगे। तू कहता है ईरान में फारिस और रूम हमारे गुलाम बन जाएंगे, और तू कहता है कि मर के मसीह होकर फिर उठाए जाएंगे। तीनों ही बातें समझ में आने वाली है। तो आपने फरमाया इंशाल्लाह तेरी उम्र लंबी होगी तो कोई सोचेगा कि सारा अरब बाप दादे का दीन छोड़ के मेरे दीन पे आएगा, ईरान रूम पता देते मदीने में टूट के आएगा। तीसरी बात का तुझसे ज्यादा कर पाऊंगा, चमक सजन होगा, तेरा हाथ पकड़ के तुझे याद दिलाऊंगा कि तीसरी बात पूरी होगी कि नहीं होगी। वो कहेगा नहीं मैं नहीं मानता, वक्त चला गया। जब मक्का फतह हुआ तो सारा अरब मुसलमान हो गया, कहेगा कि हो गई। जब हजरत उमर के जमाने में रोम और ईरान दोनों के शिकस्त हो गई, कादसिया में ईरान टूट गए और यरमूक में रोम टूट गया, कहेगा दो हो गए। जब दो हो गई तो तीसरी भी हो जाएगी। तो मुसलमान होकर मदीने में हिजरत करके हजरत उमर के जमाने में आकर आबाद हो गया। हजरत उमर इसकी ज्यारत करने जाया करते, मस्जिद में आता तो उसका इकराम किया करते। किस बात पर? लोगों से कहते ये वो शख्स है जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया था कयामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के तुझे याद बुलाऊंगा। जिसको अल्लाह के नबी ने कयामत के दिन पकड़ लिया उसको जन्नत में जाने से पहले कभी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा ये सब पक्का जन्नती है, इसलिए मैं इसकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। मेरे लिए अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे मुसलमान बने, जो लड़कियाँ बैठी अच्छी डॉक्टर बने, अच्छी बेटी बने, अच्छी बहन बने, अच्छी माँ बने। इसके बाद ये चीजें हमारे करने की हैं, लेकिन इसमें हमें अल्लाह के नबी ने दस्तूर दिया है अपना हाथ अल्लाह के रसूल के हाथ में दे दो। रात को पर्दे का हुक्म आया, पांच हिजरी में रात को हजरत जैनब की शादी के मौके पर पर्दे का हुक्म आया, आज के बाद पर्दा है। कुछ औरतों को पता चला, कुछ को नहीं चला। फजर की नमाज में सारी औरतें पर्दे में, एक औरत वो आई जिन्हें पता नहीं था वो बेपर्द, तो वो उनको कहने लगी तुम्हारे क्या दिमाग खराब हो गया, तुम बड़ी बड़ी चादरें लेके आ गई। वो कहने लगी तुम्हें खबर नहीं है रात को पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका है, तो मुझे तो कोई पता नहीं है और रात को आयत आ गई है कुल अज़वाज तबनात तबनिसाइल मुमिनीन यज़नीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। इन कचादियों के अपने आप पर छुपाने पर्दे में, तो उस नमाज पढ़ती उस औरत ने बच्चे को घर भेजा, वहां से चादर मंगवाई और चादर में लिपट कर वो घर वापस आई। तो आनंद ने उनसे कहा कि ये तकल्लुफ तुमने क्यों किया, तुम्हें तो पता ही वहां जाकर चला था। तो जब घर आ जाती फिर उसके बाद इस हुक्म को पूरा कर देती। तो उन्होंने फरमाया अल्लाह के हुक्म से मालूम होने के बाद मेरी हिम्मत न हुई कि एक कदम भी उसकी नाफरमानी में उठाऊं। तो देखो आप लोगों की मखलूक तालीम है, तो अब मैं इसे खत्म तो नहीं कर सकता हूँ, तरीका तो बता सकता हूँ। आप लोग नजरें झुकाओ, लड़कियों पर्दा करो। हमारे साथ इस्लाम का एक खूबसूरत उन्वान है, हम आजाद नहीं है, हमारी जिंदगी अपनी मर्जी की नहीं है, हम अल्लाह के रसूल की मर्जी के गुलाम है। हमारे उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह हज पर गए, मुझसे कहने के बेटा एक तजुर्ग मिल गया था, उसने अपने घर में रखा, घर गया था एक कमरा, कब वो मियाँ बीवी थे मैं साथ था, कम मैं 10 दिन रहा उस कमरे में, मुझसे कसम ले लो कि मैंने कभी गलती से भी उसकी बेटी की तरफ नजर की, उसकी बीवी को मैंने देखा हो, हालांकि उसके दिन की 17 साल उम्र थी। तो बेटा मुझसे कसम ले लो कि मैंने गलती से भी कभी उसको देखा हो। चलो ये तो आलिम है, मैं आपको एक जर्नल की बताऊँ, जनरल जवेद नासर, जब ये जनरल था, जैसे जनरल था तो ये 12 ब्रिगेडियरों को ब्रिगेडियर्स को लेकर चाइना गया, वहाँ 10 दिन का टूर था, इसके साथ लड़की पर जवान थी। तो वहाँ कहते लोगों पूछते हैं बच्ची है, वो बात सादा है, तो उनके जिसम जल्दी ही निकल गए, تو بڑی عمر میں بھی پتہ چلتا جوان ہے تو وہاں عام طور پر سوال کیا جاتا ہے لوگوں سے تو میری عمر کیا ہے. تو 13 دن ہے اور وہ لڑکی گاڑی میں ساتھ ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں جلیل ناصر سے سر میری عمر کیا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا, کوئی اندازہ تو بتائیں. کا اندازہ ہوتا ہے شکل دیکھ کر, تو میں نے تیری شکل تو دیکھی نہیں. تو ایک دم اس کو سناٹا کھا گیا. پھر کہنے لگی سر میں 13 دن سے آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی ترجمان ہوں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری شکل نہیں دیکھی؟ کہ مجھ سے قسم لے لو میں نے بھول کے بھی تیرے چہرے کو نہیں دیکھا, تو میں تیرے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں کہ تیری عمر کیا ہے؟ تو لڑکی چپ ہو گئی. جب وہ ہوٹل پہنچے تو وہ بریگیڈیئر سے کہنے لگی تمہارا دین کون سا ہے اور تمہارے باس کا دین کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم دونوں کا ایک ہی دین ہے, وہ بھی مسلمان ہے, ہم بھی جانے ہی نہیں ہیں, تم غلط کہہ رہے ہو, تمہارا دین اور ہے اس کا اور ہے. تو وہ کیسے؟ تب وہ کہتا ہے میں نے تیری شکل نہیں دیکھی, تم میرے ساتھ باتیں کرتے ہو, مجھ سے ہاتھ ملاتے ہو, تم مجھ سے گپے مارتے ہو, تو تمہارا دین اور ہے اس کا اور ہے, میں تمہارے باس کا دین پڑھنا چاہتی ہوں, کیا ہے مجھے بتاؤ. تو اس احتیاط سے رہو, نظروں کی حفاظت کرو, لڑکیوں پر بہ کریں. ضرورت ہے لڑکیوں بھی ڈاکٹر بنے, لڑکے بھی ڈاکٹر, لوگ بیمار ہوتے ہیں, عورتیں بھی بیمار ہوتی ہیں, لیکن اتنی حد ضرور رہے جس سے ہماری شناخت رہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کسی کے تابے ہیں, ہم آزاد ہیں. کچھ خاص احمد مرحوم سے ڈرامہ رائٹر میرے اچھے دوست تھے, مجھ سے کہنے کے میں تبلیغی کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں جا کر. میں ایڈمبرا کے پارک میں بیٹھا ہوا تھا, میری بیوی میرے ساتھ تھی, ایک جماعت آئی, انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی, 15-16 لڑکیاں تریب ہو کے دیکھنے لگی. نماز ختم ہوئی وہ آگے بڑھ گئی, میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو چلو دیکھو کیا کہتے ہیں, ان کی بات سنیں. ہم دونوں قریب گئے, ایک لڑکی نے اس نماز پڑھنے والے سے پوچھا آپ کو ہندو شیطان کہاں آتی ہے, آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کہا نماز پڑھی عبادت. اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں. اس نے کہا ہم 5 دفعہ روزانہ عبادت کر. اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے, تو باقی کام کیسے کرتے ہیں؟ تو اس پر ان کی تھوڑی گفتگو ہوئی. جب وہ بات ختم ہوئی تو اس لڑکی نے کہا اچھا, مسافر کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا. تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت خواہ ہوں, میں آپ کو ہاتھ نہیں دے سکتا. اس نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ صرف میری بیوی کو چھو سکتا ہے اور کسی عورت کو نہیں چھو سکتا. تو وہ لڑکی زمین پہ گر گئی, کھڑی گر گئی, اور اس کی ہچکیاں لگ گئی. تو کہنے لگی کتنی خوش قسمت ہے وہ لڑکی جس سے تم کھانے لو, کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور یہ کہہ کر وہاں سے پہنچی ہوئی اور چلی گئی. کچھ بات مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابوں میں چھپ جاتی تو وہ کام نہ ہوتا جو یہ نوجوان اس عمل سے کر کے دکھا گیا. ہماری تہذیب ہے, ہماری اقدار ہیں, ہم کوئی جانور نہیں ہیں, ہم کوئی مادر پدر آزاد نہیں ہیں, ہماری ترتیب زندگی ہے. میرے عزیز و اس کو بھی سیکھو, اس کو سیکھیں گے تو پھر اچھے مسلمان بھی بنیں گے, اچھے ڈاکٹر بھی بنیں گے. تو ہمیں تو ضرورت ہے ایسے درد مند ڈاکٹروں کی, جب انسان بگڑتا تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے. تاکہ آپ لوگوں کی راحت کا سامان بنے, اس کو کمائی کا ذریعہ نہ سمجھے اپنی میڈیکل. میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے, میں بھائی ہونے کی وجہ سے تعریف نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا سکتا ہوں کہ میں نے بہت کم ایسے ڈاکٹر دیکھے. اس نے کبھی اپنے پیشے کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں سمجھا, اور مریض کے لیے جان دے دیتا ہے. ہمارے پاس کبھی اس کا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے, کبھی کسی مریض کے ساتھ اس کا لہجہ تلخ نہیں ہے, اور اپنی جیب سے ان پر لگاتا ہے. سب سے لمبی فہرست غریبوں کی اس کے پاس ہوتی, جن کا مسئلہ ہے وال پہ ڈالنا تو کتنے ہزاروں لگ جاتے ہیں, تو سب سے لمبی غریبوں کی فہرست اس کے پاس ہوتی. تو ہمیں ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو درد مند بن کر لوگوں کا علاج کریں, اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ نہ سمجھیں, اس کو اپنی دنیا نہ بنائیں, اپنی جنت بنائیں, اپنی جائز مزدوری بھی لینا. اللہ نے اس کو دنیا بھی بہت دی, اللہ کا فضل ہے, اس کے بعد مریض بھی کہیں آتے ہیں. تو ایسے ڈاکٹر بنیں کہ لوگوں کی راحت کا سامان بنے, لوگوں کے لیے چین و سکون کا سامان بنے. یہ چیز دین سے حاصل ہوگی, صرف ڈاکٹر بننے کی چیز حاصل نہ ہو. تو آخرت کا احساس بیدار اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا. ایک ڈاکٹر شاہ احمد رانجا میڈیکل وہ بنا ہے, وہ اس کا نیا ہاسپٹل کا وہ سر کو کہتے ہیں ایم ایس بنا ہے. میری اہلیہ کا آپریشن تھا, میں 2 دن وہاں رہا, میں وہ دے کر آیا ہوں کہ جس کو آنکھ نے دیکھا تو اعتبار کیا ورنہ اعتبار میں آنے والی چیز نہ تھی. ایک کہنے کا ڈاکٹر نے سارے ہسپتال کو جنت کا نمونہ بنا دیا ہے کہ ہر مریض کا علاج مفت ہو رہا ہے. سارے 18 آپریشن تھیٹر ہیں اور ان 18 آپریشن تھیٹر میں ایک روپے کی دوائی باہر سے نہیں آ رہی. سارے آپریشن کی دوائیں وہیں سے مہیا کی جا رہی. میں نے پوچھا ڈاکٹر, میں نے کہا یہ پیسے کہاں سے لیے؟ کبھی حکومت دیتی ہوئی ہے, ایک کبھی پیسہ کا چندہ نہیں دیا. میں نے کہا پہلے کہاں جاتا تھا, پتا نہیں کہاں جاتا. 18 آپریشن تھیٹر میں ایک روپے کی دوا باہر سے نہیں آ رہی. 13,000 کا ٹیکا جگر کے مریض میں نے بھیجے, 13,000 کا ٹیکا اس کو ہاسپٹل سے لگ رہا اور 100 مریضوں کا ہارٹ کا آپریشن ہو چکا ہے 10 روپے کی پرچی پر. جس مرض پر 1.5 لاکھ کم از کم خرچ آتا ہے جو ہاسپٹل میں 10 روپے میں اس کا علاج ہو رہا. سارا اس نے مجھے کرایا. ایک اللہ سے ڈرنے والا ڈاکٹر آیا تو سارے ہسپتال کا نظام بدل. اب اس کو اٹھارنے کے لیے جو نظام چلے, باہر کے دکاندار مل گئے. ہسپتال کے باہر جو دکانیں ہوتی ہیں وہ تو ہسپتال کی برکت سے چل رہے تھے نا. یہ پرچی, یہ دوائی لاؤ, یہ دوائی لاؤ. مجھے ایک سرجن نے بتایا ہاسپتال میں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم نے کہا یہ دوائی وہ بھاگ چلائی, یہ دوائی وہ گئی, یہ دوائی وہ گئی. پھر آخر مجھے بھی دیکھا کہ کڑے اتار کے بچے اور دوائی لائی, بالیاں اتار کر اپنی دوائیں لائی. اور یہ بھی دیکھا کہ دوا لانے کے لیے بھیجا تھوڑی چائے ہیرو مریض اللہ کے پاس چلا. اب اسی ہاسپٹل میں 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ کا آپریشن 10 روپے میں ہو رہا. ایک ڈاکٹر اللہ سے ڈرنے والا آ گیا, ایمان والا آ گیا, آخرت والا آ گیا. مالدار ہو غریب ہو سب کا علاج مفت ہو رہا ہے. کینسر کا علاج مفت ہو رہا ہے, کیا حیرت کی بات ہے. تو ایسے ڈاکٹر بنو, لوگوں کی دعائیں لو, جنت بناؤ, آخرت بناؤ, دنیا بناؤ. تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. تبلیغ میں نکل کر یہ اتفاق پیدا ہو. تو آپ سب بچوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو معتدل بناؤ, اعتدال سے لاؤ, اپنے اندر آخرت اور دنیا کا توازن قائم کرو, کبیرہ گناہوں سے بچو, جن سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو, جن سے کچھ سیکھنا ہو ساری زندگی ان کے سامنے سر جھکاؤ. یہ اس سے تمہیں بڑا علم ملے گا, بڑا علم ملے گا. میں اسکول میں تھا, ہمارے استاد سے ماسٹر شکن ارحوم, میں دارے میں ہوں, میں ٹانگے میں ہوں, میں سواری میں, مجھے جہاں نظر آتے تھے میں اپنی سواری کو روک لیتا, میں اترتا تھا, آگے جا کے ان کو ملتا تھا. تو مجھے اتنی دعائیں دیتے تھے, اتنی دعائیں دیتے تھے کہ میں اسے اپنے آخرت اور دنیا کا ذخیرہ سمجھتا ہوں, سامان سمجھتا. تو جن سے پڑھو ان کا ادب سیکھو, ان کے سامنے سر جھکانا سیکھو. تو اللہ تعالیٰ اس سے علم کی حقیقت نصیب فرمائے, اس سے نفع اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب فرمائے, ان کی کمی سے درگزر کرتے ہوئے چلے. تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان بنائے گا. نمازوں کا اہتمام کرو, اپنے ہاسٹل میں, مسجد میں تعلیم کا اہتمام کرو. یہ چند گزار ساتھ ہیں, گرمی کی بھی شدت ہے, دماغ بھی الٹا ہوا ہے, اور میں کافی عرصے سے بہت مصروف ہوں, تو اس کی وجہ سے تو دیر رب کی باتیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, کوئی بات ایسی ہوئی ہو جو آپ بھائیوں کو بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق. اللهم لك الحمد كما انت اهله, وصل على محمد كما انت اهله, وقل لنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء, وشفاء من كل داء. يا الله ہم سب کو معاف فرما دے, ہماری دنیا اور آخرت فرما, ہر بھلائی خیر ہمیں عطا فرما. ان بچوں کو انسانیت کے لیے نصیحہ بنا دے, بھلائی کا, خیر کا, اور شفا کا, صحت کا ذریعہ بنا دے. ہمارے ہسپتالوں میں ہم والے مریضوں کے لیے راحت کے امون پیدا فرما دے, اور اس میں کام کرنے والے ملازمین کو, ہم لوگ کو, پروفیسر کو, لے کر نیچے والے سب کو یا اللہ اپنی ذات کا دھیان نصیب فرما, اور مریضوں کے لیے خدمت کرنے والا بنا. ان کی زندگی میں رزق میں مال میں اولاد میں برکت میں عطا فرمائے، ان کو صبر صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کو ہمت قوت عطا فرمائے، انسانوں کی خدمت کے لیے انہیں قبول فرمائے، ان پر علم کی راہوں کو کھول دے، ان پر یا اللہ بصیرت کی راہوں کو کھول دے، انہیں ایسا علم عطا فرمائے کہ جیسے آج یہ یورپ امریکہ پڑھنے جاتے ہیں تو اللہ ان کو ایسے علم عطا فرمائے تو وہاں سے طلبا ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئیں، جیسے یہ دور زمین آسمان میں دیکھا تھا میلا تو ساری دنیا سیکھ کر مسلمانوں کی یونیورسٹی میں آتی تھی، ہماری نافرمانی کی وجہ سے کام الٹا ہو گیا تو پھر وہ دور لیا میرے مولا، ساری دنیا کے انسان سیکھ کر ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئیں، ان کے ساتھ مان کے چلیں، جن میرا ہر کی ہر خیر عطا فرمائے، ہر سر سے محفوظ فرمائے، صلی اللہ تعالی علیہ نبی کریم، آمین برحمتہ و برکاتہ.
مورخہ 29 اگست 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام میڈیکل کالج فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اچھا مسلمان تیار کردہ علمی کشت گھر. کسی طور سی بھی ملنے کا پتہ نو فرمال علمی کشت گھر، دکان نمبر 5 ساتواں پلازا، بل مقابل مجری مسجد پدلڈی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813.